اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آج انشاءاللہ جو ہماری یہ مجلس ہے اس کا بنیادی طور سے نیت یہ ہے کہ ہم کیونکہ پرسوں اربعین امام حسین علیہ السلام ہے تو اس حوالے سے جو زیارت اربعین کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے آئمہ علیہم السلام کی طرف سے اور زیارت اربعین میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے، یعنی زیارت اربعین ہو یا زیارت عاشور ہو، کہ یہ زیارتیں آئمہ علیہم السلام سے خود منقول ہیں، نقل کی گئی ہیں، تو یہ انہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان زیارتوں کے اندر جو کلمات ہیں یا جو گفتگو ہے وہ کیونکہ کلام امام ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی ایک خاص لطافت ہوتی ہے، اس کے اندر جو معارف کی گہرائیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ کلمات پر غور کیا جائے اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ توسل کریں امام علیہ السلام سے اور یعنی ان کی شفاعت کے طلبگاروں. تو اس میں جیسا آپ نے دیکھا، یہ جسٹ ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ زیارت اربعین کی پڑھنے کی جو زیادہ تاکید ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس حدیث کی بنا پر ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یعنی مومن کی پانچ نشانیاں ہیں. بنیادی طور پر مومن پانچ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. نمبر ون، جو ہم کبھی بھی نہیں کر پاتے، 51 رکعت نمازیں شب و روز میں، جن میں سے 17 واجب ہیں اور 34 نوافل یا مستحب ہیں. اور اس کے بعد زیارت امام حسین روز اربعین، اس کو پڑھنا، اور اس کے بعد انگشتری کا، انگوٹھی کا ہاتھ میں پہننا، اور پھر اس کے بعد اپنے سر کو خاک پر سجدے میں رکھنا، خاک پر رکھنا، مٹی پر. اور پانچواں یہ کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا. تو اس میں یعنی کہ ایک زیارت اربعین کی جو گفتگو ہے وہ اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک دو کلمات میں اس پہ کچھ گزارش کروں آپ کے سامنے کہ خود یہ زیارتوں کا، انشاءاللہ ابھی ہمارا دعاؤں والا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم زیارات پہ بات کرنا شروع کریں گے. اور ایک چیز جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زیارات اور دعائیں معصومین علیہ السلام کی، ان دونوں کے اپنے اپنے لطائف ہیں، اپنے اپنے پہلو ہیں. کہ جس طریقے سے کہ معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، مناجات ہیں، وہ پیورلی توحید پر بیس کرتی ہیں. یعنی آپ کسی بھی دعا یا مناجات کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آپ کو معصوم سوائے ایک عبد حقیر کے خدا کی بارگاہ میں، سوائے ایک عبد حقیر کے اور کسی بھی دوسری حالت میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس بنا پر یعنی کہ جیسے بعض لوگوں کو ایک تھوڑی سی دشواری بھی ہوتی ہے اس پہلو کو سمجھنے میں، یعنی معصومین علیہ السلام کے اس پہلو کو سمجھنے میں کہ جہاں پر اپنے آپ کو وہ خدا کی بارگاہ میں ایک حقیر ترین بندے کی حیثیت سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، کہ یہ کس قسم کا معاملہ ہے کہ وہاں پر آپ اپنے آپ کو جاہل بھی کہہ رہے ہیں، گناہگار بھی کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ایون اپنے بارے میں اس قسم کے جملے بھی بول رہے ہیں جو دعائے کمیل میں ہیں کہ اگر تو نے مجھے جہنم کے طبقات میں بند کر دیا تو میں وہاں پر اس طریقے سے تجھے پکاروں گا، فریاد کروں گا. تو دعاؤں کا جو پہلو ہے یا دعاؤں کے اندر جو ایک جہت ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ خالص خالص بندگی کی ہے. یعنی ایک عبد خالص خدا کیسا ہوتا ہے، اور وہ چاہے کسی بھی مقام اور مرتبے اور منزلت پر فائز ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں جو ہے نا ہمیشہ اپنے آپ کو عبد حقیر و فقیر و جاہل کے طور پر ہی دیکھے گا اور پیش کرے گا. ٹھیک ہے، دعاؤں کا یہ اسلوب ہے، یہ مزاج ہے. جو زیارتیں تعلیم کی گئی ہیں، ان زیارتوں کے اندر جو ڈائمنشن ہے معرفت کی وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہاں پر ہمارے سامنے جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ خود معرفت معصوم ہے. یعنی معرفت معصوم ان اٹس ریئلٹی یا ان اٹس ٹوٹیلٹی, کہ معصوم کی شخصیت کیا ہوتی ہے, کہ اگر ہم کسی ہستی کو قبول کرتے ہیں حجت خدا کے طور پر, نمائندہ خدا کے حوالے سے, تو وہ پرسنالٹی ہے کون, اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا. زیارتوں میں یہ بات بہت اہم ہے. دوسری بات, یعنی جیسے یہاں پر میں نے جو لکھا کہ اس میں زیارتیں تین پوائنٹس ہیں, اس کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں, لیکن یہ کہ پہلا نقطہ کیا ہے کہ زیارتوں کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں سے اکثر یہ دیکھتے ہوں گے نا کہ زیارتوں میں دشمنان اہل بیت پر لعنت ہے, ان سے براءت ہے. تو یعنی کہ ایک پہلو اس کو سمجھنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں کہ ہاں فقط ان لوگوں نے یہ کام کیے یہ کام کیے, ان پر لعنت یا ان سے دوری. یا اگر آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو وہاں پر بات ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فقط یہ لعنت نہیں ہے, بلکہ یہ اس کردار کی پہچان ہے جو انسان کو لعنت زدہ بناتا ہے. یعنی اس طریقے سے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا کردار ہے, وہ کس قسم کے طریقے ہیں, وہ کس قسم کی لیونگ ہے. اچھا, اور یہاں پر زیارتوں میں دیکھیں ایک بات اور بہت اہم ہے, آئمہ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی جتنی بھی ہوئی ہے نا سب مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے. یہ بات ہے یا نہیں؟ یعنی انبیاء رسول خدا کے مقابلے میں کفار تھے, مشرکین تھے, بت پرست تھے, کسی بھی امام کے مقابلے میں کافر مشرک نہیں تھا. یعنی جتنے لوگوں نے بھی آئمہ سے دشمنی کی, ان سے جنگیں کی, ان سے مقابلے کیے, ان کو قتل کیا, ان کو شہید کیا, وہ سب کے سب ظاہری طور پر مسلمان تھے. تو یہ ایک بہت عجیب پہلو ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان زیارتوں میں اگر کسی پر لعنت اور تبرہ کی گئی ہے تو وہ لعنت اور تبرہ مسلمان پہ کی گئی ہے. درست ہے یہ بات؟ یعنی اس لعنت اور تبرہ کا جو محل ہے, اس کا جو مستحق ہے, وہ ایک کوئی نہ کوئی مسلمان ہے. اور یہ نقطہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ چونکا دینے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسلمان کیوں کر لعنت کے مستحق بنتے ہیں, کہ وہ کون سی چیز ہے. یعنی ویسے تو ہم اپنے طور سے خوش ہوتے رہتے ہیں نا کہ جتنی بھی قرآن میں لعنت ہے, پھٹکار ہے, سب ہے جہنم ہے, سب کس کے لیے؟ کفار مشرکین کے لیے, غیر مسلموں کے لیے. لیکن آپ زیارت میں جتنے جتنے لوگوں پر بھی لعنت اور تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی کافر مشرک نہیں تھا. ٹھیک, یہ ایک بہت زیادہ پنچنگ پوائنٹ ہے. تو زیارتیں آپ کو یعنی اس کیریکٹر سے روشناس کراتی ہیں آگاہ. اگر ہم ایک بابصیرت انسان کی حیثیت سے زیارت کو پڑھیں تو ہمیں فوراً یہ ایک چیز ہمارے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ جتنے بھی بات ہو رہی ہے, مطلب آل مروان, بنو میہ یا ان میں سے جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے نا کہ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے جو لوگ آئے تھے, ان میں سے کافی بڑی تعداد پہلے امام علی کے ساتھ تھی. ایون شمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ صفین میں امام علی کی طرف تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ بات تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ جناب ام البنین کے رشتہ داری لگتی تھی. اسی طریقے سے اور بھی, یعنی کہ حضرت علی اکبر کی جو والدہ تھیں ام لیلہ, ان کی بھی رشتہ داری تھی ادھر بنو میہ میں اور اس طریقے سے. تو یعنی ایک وہ صرف وہ مسلمان نہیں تھے, وہ ایک خاندانی رشتہ داریاں بھی تھیں. اور اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ لوگ علیہم اللعن یا تبرے والے ہو گئے. تو زیارتیں ہمیں وہ کیریکٹر بھی بتاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں زیارتیں جو انسپائر کرتی ہیں ایک بلند ترین انسانیت کے مقام پر پہنچنے کے لیے, کہ جو میں نے کئی دفعہ مجالس میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ زیارت عاشور کے جو خاص طور سے جملے ہیں, کہ جس میں سے ایک جملہ جو ہے وہ شاید اس حوالے سے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی یہ زیارت کے جو جملے ہیں آپ کو اس جگہ تک لے جا رہے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ تمنا کریں کہ مجھے محمد و آل محمد کی زندگی اور موت دے دیں. اب یہ کوئی معمولی دعا ہے؟ یہ کوئی معمولی دعوت ہے کہ یعنی کہ زیارت عاشور آپ کو جیسے کہہ رہے ہیں اس بارے میں انیبل کر رہی ہے، آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ خدا سے یہ بات مانگیں کہ میں اگر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے، آپ کی ولایت سے میں کہاں تک جا سکتا ہوں کہ جو معصومین میں ہائیسٹ لیول کی پرسنالٹیز ہیں وہ والی زندگی اور موت مجھے عطا کر دے. تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی. اور اسی طریقے سے زیارتوں کے اندر جو جملے ہیں وہ آپ کو کیا، وہ انسپریشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچیں. لیکن وہاں پر جو وہ ہے یعنی کہ ایلیویٹ ہونے کا جو طریقہ ہے جو زیارتوں میں بتایا گیا، اس میں خصوصیت ہے اور یعنی وہ ایک پرٹیکولر انداز سے اس میں بات کی گئی، اور اس میں اس خصوصیت میں کیا چیز ہے، وہ محبت اور قربانی کا طریقہ زیادہ ہے. یعنی زیارتیں بلند ہونے کے لیے جس رستے کو ایمفسائز کرتی ہیں وہ محبت کا رستہ ہے، ولایت کا رستہ ہے. یعنی محبت کو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ محبت کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے. محبت خالی یہ نہیں کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، بلکہ اس کا دوسرا رخ جو آٹومیٹیکلی وجود میں آ جاتا ہے وہ یہ کہ میں آپ کے دشمن کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی محبت فقط یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت اس سکے کی مانند ہوتی ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں. عداوت اور محبت دونوں کو ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کو زیارتوں کے اندر یہ دونوں باتیں جو ہے نا بالکل ان پیرلل اور برابر برابر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ ولایت اور محبت کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہی آپ عداوت اور تبرع کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک رستہ اور ایک طریقہ بلند ہونے کا یہ ہے. اچھا، اس کی ایک مثال جو بہت اچھی خوبصورت مثال ہے کہ یعنی زیارتیں آپ کو کس میتھڈ کی طرف لے جاتی ہیں کہ قرآن کریم نے حبل اللہ کا ذکر کیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور حبل اللہ سے کنیکٹ ہونے کی مطلب موٹیویشن کس کو دی؟ تمام مومنین کو. اچھا، کیونکہ یہ آیتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ حبل اللہ سے پہلے والی آیتیں یا ایھا الناس نہیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. تو جميعا کا مطلب ہوگا کہ تمام مومنین کو اس بات کی دعوت ہے اور ہدایت ہے کہ تم حبل اللہ سے اعتصام کرو. حبل کا معنی رسی، ٹھیک ہے؟ اور حبل اللہ کی جو ترکیب استعمال کی گئی یہ آپ کو رسی کی کنفیگریشن بتا رہی ہے کہ اللہ کی رسی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ایک سرا خدا کے پاس ہے تبھی حبل اللہ ہے، خدا کے پاس ہے تبھی حبل اللہ ہے، ورنہ وہ کسی اور کی ہوتی جس نے اس کو پکڑا ہوا. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے سامنے، ورنہ ہم سے اعتصام کے لیے نہیں کہا جاتا. بات واضح ہو رہی؟ کہ ایک رسی آپ لیں اس کے دو سرے ہوتے ہیں، تو ایک سرا اس کا خدا کے پاس ہے. وہ یہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ حبل اللہ سے پتا چل رہا ہے. اور دوسرا سرا کہاں پر ہے؟ میرے اور آپ کے پاس ہے. یہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ واتسمو سے. کیونکہ جو چیز آپ کی دسترس سے باہر ہو اس میں آپ کو یہ کیسے کہا جائے گا کہ تھام لو یا پکڑ لو، ٹھیک؟ تو لیکن جب ہم حبل اللہ سے اعتصام کرتے ہیں تو ہمارا ٹرسٹ حقیقتاً کس پر جاتا ہے؟ ہم کس پر بھروسہ کر کے رسی کو پکڑتے ہیں؟ رسی کی مضبوطی پر یا اپنی طاقت پر؟ کس پر بھروسہ ہے آپ کا؟ آپ غور کریں اس بات پہ، ہے نا؟ یعنی کہ اگر آپ ایک رسی کو پکڑتے ہیں اس امید پر کہ اس کے ذریعے سے میں بلند ہوں گا، تو ٹرسٹ کس پر ہے؟ رسی آپ جتنے بھی طاقتور ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی طاقت سے تھوڑی آپ بلند ہوں گے. رسی مضبوط ہوگی تو آپ کو بلند, آپ اس پہ بلند ہو پائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو رہی. تو یہ جو مثال قرآن کریم نے دی ہے نا, یہ اس بات کو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ تمہیں ولایت پر اپنے سے زیادہ اعتماد کرنا ہے. جو واعتصموا بحبل اللہ والی بات ہے, یہ ہم کو کیا سمجھا رہی ہے اور جو زیارتوں میں ہم کو نظر آتی ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں. نہیں, ہمارا بھروسہ کس بات پر ہونا چاہیے, یا ہمارا اعتماد, یا ہماری دعا یا طلب یا تمنا کس پر ہونی چاہیے؟ کہ امام حسین مجھے اپنی ولایت میں قبول کر لیں, یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. نہ کہ اپنا دعویٰ کہ میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں. کیونکہ آپ کا یعنی اسی سے جو بات ہے کہ اگر خدا عروۃ الوثقیٰ کی بات کر رہا ہے, حبل اللہ کی بات کر رہا ہے, یعنی اگر مثال دے رہا ہے بلند ہونے کے لیے کہ ایک رسی ہے جس کے ذریعے سے تم بلند ہوگے, تو وثوق عروا پر ہے, حبل پر ہے. یہ بات آپ واضح طور سے نا اس مثال کو ویژولائز کر سکتے ہیں نا, کہ رسی کمزور ہوگی تو آپ جتنے بھی طاقتور ہو آپ بلند نہیں ہو سکتے. تو یعنی کہ یہاں پر جو خاص طور سے زیارتوں میں جو بلند ہونے کے لیے جو میتھڈ بتایا گیا ہے یا جس طرف انسپائر کیا گیا ہے, وہ میتھڈ کیا ہے؟ ولایت اور محبت کا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ زیارتوں کی ایک اور خاص بات ہے. یعنی ادب, جیسے دعائیں آپ کو کیا سکھاتی ہیں؟ ادب مع اللہ, خدا کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے, خدا کی بارگاہ میں ادب کیا ہے. زیارتیں آپ کو کیا سکھاتی ہیں؟ ادب ولایت, کہ وہ ولایت یا وہ رسی یا وہ حبل جو آپ کو خدا کی طرف بلند کرتی ہے, اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے, اس کے ساتھ تعلق کیسے پیدا کرنا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ایونچولی جو آپ کا گول ہے, ہاؤ ٹو گو اپ, کیسے بلند ہوں گے آپ, کیسے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ والی بات بھی جو زیارتوں میں, یعنی جو ایک زیارتوں کا خاص طور سے پہلو ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں سلوک اللہ کے طریقے تعلیم کرتی ہیں زیارتیں. مطلب اس میں جہاں جہاں پر آپ کو کیا ملتی ہیں؟ دعائیہ کلمات ملتے ہیں. یعنی زیارتوں کے اندر ایک اور خاص بات کیا ہے کہ اس میں دعائیہ کلمات بھی موجود ہیں, اگرچہ کہ پوری زیارتیں دعاؤں پر مشتمل نہیں ہیں, لیکن زیارتوں کے اندر دعا والے جملے موجود ہیں. اور وہ جو دعا والے جملے موجود ہیں وہ آپ کو سلوک اللہ کا طریقہ سکھاتے ہیں. یعنی جیسے اس کی ایک بہت ہی پاورفل اگزامپل جو ہے وہ زیارت امین اللہ ہے, کہ زیارت امین اللہ جو امام علی علیہ السلام کی یعنی بافضیلت ترین زیارت ہے. اور اس زیارت میں اگر آپ غور کریں تو فقط شروع کے چار یا پانچ فقرے جو ہیں نا, وہ امام علی کو سلام ہے. اس کے بعد باقی پورا ایک ڈیڑھ پیج دعا ہے. اور اگر آپ ان دعاؤں پر غور کریں تو بہت ہی اس کے اندر جو ہے نا, بہت ہی عمدہ اور گہرے مطالب اس کے اندر موجود ہیں, کہ اے خدا مجھے کیا عطا کر کہ جو مطلب تیرے اولیاء ہیں, مستنتن بسنن اولیائک, مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے اولیاء کی سنت کو اپنی سنت بنا لوں. اب یہ راہ سلوک کے لیے بہترین ایڈوائس ہے یا نہیں ہے؟ وہ مفارقتن لاخلاق اعدائک, اور مجھے کیسا بنا دے. دیکھیں تبرع حقیقتاً کس کو کہتے ہیں, اب یہ کتنی گہری معرفت ہے جو وہاں سے حاصل ہو رہی ہے, کہ تیرے دشمنوں کے اخلاق سے میں جدا ہو جاؤں. یہ تبرع ہے اخلاق سے, مفارقتاً لاخلاق اعدائک. یہ سب زیارت امین اللہ کے جملے کہ جس میں دعا اور وہ چیز. تو یہ ایک بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جیسے کہ جب بھی ہم زیارت پڑھیں تو اس میں ہمیں اوور آل یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی رہے, نظر میں آتی رہے, کہ یہ جو زیارتیں ہیں یہ در حقیقت یعنی کہ اس کا فلیور کیا ہے, یہ زیارتیں ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات واضح ہو رہی کہ جو آئمہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ ایک الگ وہ ہے, ڈومین ہے, ایک الگ میدان ہے جس میں ہم کو لے کے جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ خالص توحید اور بندگی ہے. اور زیارتیں جو ہیں وہ یعنی ولایت ہے توحید کے پرتو میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ولایت کا مقصد, ولایت کو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے توحید سے. تو یعنی کہ وہ ولایت آپ کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے, یعنی آپ اس کو کیسے پہچانیں. اچھا اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو ہماری جس زیارت پہ ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, زیارت اربعین پر, اور یہ چھٹے امام سے منقول ہے. اس میں جب ہم یعنی میں نے کچھ فقرے یہاں پر آپ کے سامنے نقل کیے ہیں, اس کے کچھ معنی بھی لکھے تھے میں نے, کہ جس میں سے ہم جن کی کچھ تفسیر و تشریح کر کے انشاءاللہ شفاعت امام حسین کی دعا کریں. کہ اس میں آپ دیکھیں کہ میں ایک بہت عجیب چیز کی طرف آپ کو یہاں پہ اشارہ دوں زیارت اربعین میں, کہ پوری زیارت میں ہم جتنا سلام کرتے ہیں, یعنی امام حسین علیہ السلام پر ہی بنیادی طور سے سلام ہے اس میں زیارت اربعین میں, کہیں بھی آپ کو لفظ امام سے مخاطب نہیں کیا ہے. آپ اس بات پہ غور کریں, لفظ امام نہیں آیا, یعنی کہ آپ پر سلام ہو اے میرے امام. اب یہ ایک عجیب پہلو ہے, یہ ایک عجیب انداز ہے. ٹھیک, اچھا اس میں شاید بنیادی طور سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے یا ایک یہ کہ ایسا کیوں اس انداز سے خطاب کیا گیا, وہ یہی ہے کہ جب بھی کسی معصوم کو آپ یاد کرتے ہیں یا معصوم کا ذکر کرتے ہیں تو اس پہلو کو بھی آپ زیارتوں میں دیکھیے گا کہ جو مین فوکس ہے نا وہ ان کا تعلق بخدا پر ہے. یعنی معصوم جو ہے وہ خدا کے تعلق سے کیا ہے. جیسے زیارت کہاں سے شروع ہوتی ہے, السلام علی ولی اللہ وحبیبہ, اس پر سلام ہو. یہاں نام نہیں لیا جا رہا ہے, ابھی تک نام نہیں ہے. سلام کس پر ہو؟ جو اللہ کا ولی ہے اور اس کا حبیب ہے. جو لوگ اہل معرفت ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس پورے نظام زندگی میں جو صفت سب سے زیادہ اہم ہے یا سب سے زیادہ بافضیلت ہے وہ محبت ہے. یعنی اگر کسی انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کرامت اور فضیلت اور کوئی نہیں ہے. تو اسی بنا پر یعنی کہ جب رسول خدا کو مخاطب کیا گیا تو رسول خدا ابو ایوری تھنگ کون ہے؟ حبیب خدا ہے, یعنی خدا کے محبوب ہے. ٹھیک, تو یہاں پر بھی کہ ولی اللہ و حبیب ہی, پھر اس کے بعد السلام علی خلیل اللہ و نجیب ہی, السلام علی صفی اللہ و ابن صفی ہی, اور پھر اس کے بعد نام لیا ہے السلام علی الحسین المظلوم الشہید, کہ سلام ہو آپ پر. یعنی پہلے کس لحاظ سے آئیڈینٹیفائی کرایا؟ کہ جو رشتہ ہے خدا سے, کیونکہ اصل اہمیت اسی کی ہے. صحیح, یعنی کہ یہاں پر اگر آپ اس بات پر غور کریں, انسانوں کا امام ہونا اس کی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بہت ہی باریک نقطہ ہے. امام کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے امام ہیں, امام کی اہمیت یہ ہے کہ انہیں خدا نے انسانوں کا امام بنایا ہے. تو یہ فرق ہے, ان کی فضیلت اس میں کہ انہیں ادھر سے اس ہستی نے مقرر کیا ہے کہ تم انسانوں کی رہبری کرو, ان کی رہنمائی کرو, ان کی ہدایت کا فریضہ انجام دو, ان کو میری طرف بلاؤ. یہ فضیلت ہے. نہ کہ اس بات کو، اس چیز کو ہم فضیلت قرار دیں کہ انسانیت ان کے پیچھے ہے یا بڑی تعداد ان کے پیچھے. تو اس بنا پر جو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اس ہستی کا خدا سے رشتے کو پہلے پہچانیں. یعنی اگر آپ اس زیارت کو دیکھیں تو زیارت جہاں سے شروع ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا بتا رہی ہے، مجھے کیا سمجھا رہی ہے، کہ نمبر ون جو بات ہے امام کے حوالے سے وہ تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ اس ہستی کا خدا سے کیا تعلق ہے، وہ خدا سے کیسے مربوط ہے. یعنی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، خلیل ہے، ٹھیک ہے، جس کو خدا نے منتخب کیا، جس کو خدا نے باصفا بنایا. ان صفات کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، یعنی کہ آپ پہچان رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، میں کس انسان کا نام لے رہا ہوں. میں حقیقتاً، یعنی کہ جب میں کسی کو کہوں گا کہ السلام علی الحسین، تو یہ حسین ہیں کون؟ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو ہے نا، ہماری فکر کہاں جاتی ہے بنیادی طور سے. اور یہ ایک، یعنی مجھے ذاتی طور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کے جملے کلمات معصومین میں بحالت مجبوری آئے ہیں. یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے آپ کو ان لفظوں سے نہیں پہچانوایا. کیسے پہچانوایا؟ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، میں مطلب حسب نسب وہ رسول خدا سے رشتہ داری اور وہ سب. یہ بات کیا بتا رہی ہے، یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ سامنے والے لوگوں کا معیار اتنا پست ہے کہ وہ ولی یہ خدا کی معرفت نہیں رکھ سکتے، اتنے گھٹیا لیول پر ہیں وہ لوگ. تو یعنی اس ولی یہ خدا یا خلیل اللہ کو بھی اگر اپنے آپ کو پہچانوانا ہے تو حسب نسب سے پہچانوانے کی مجبوری آ رہی ہے، ضرورت آ رہی ہے. تو یہ یعنی کہ ہم لوگ بھی زیادہ تر اسی اس میں جاتے ہیں نا، یعنی ہم لوگ بھی اگر ان کی کوئی فضیلت بیان کریں گے یا ان کے بارے میں بات کریں گے تو ہم زیادہ تر، اور اس قسم کے جملے ہیں زیارتوں میں اور اس میں، کہ وہ ایک نسبت ہے. لیکن حقیقتاً فضیلت کیا ہے؟ کہ جیسے جو زیارت جامعہ کے جملے جہاں سے شروع ہوتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، یا حدیث کے سامنے معدن الرسالت، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر بات نبی کی ہو ڈفرینٹ ہو جائے گی، رسول ہو ڈفرینٹ ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے. لیکن بات کس کی ہو رہی ہے، یعنی ان کی اہل بیت کی جو پوری رشتہ داری کس سے بیان کی جا رہی ہے، نبی اور رسول سے نہیں، اگرچہ کہ وہ نبی اور رسول کے رشتہ دار ہیں، نبوت اور رسالت سے. تو مطلب یہی وہ مقامات ہیں کہ جیسے شاید اسی وجہ سے آئمہ علیہ السلام نے زیارت کو پڑھنے کی خاص طور سے تاکید کی اور مومن کی نشانی کے طور پر بیان کیا کہ مومن سے ایکسپیکٹڈ کیا ہے، کہ جو امام کی حقیقی معرفت رکھتا ہو، دیکھیے امام کو اس طریقے سے پہچانتا ہو کہ جو ان کی معرفت اور پہچان رکھنے کا حق ہے. یعنی یہ نہیں کہ فقط رسول کی بیٹی کے بیٹے، فقط حسب نسب نہیں، کیونکہ جو لوگ بھی اہل معرفت ہیں یا حق کو پہچاننے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ والی رشتہ داریاں جو ہیں یہ قطعاً امپورٹنس نہیں رکھتی ہیں خدا کی بارگاہ میں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں ان سب چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے. ورنہ اگر یہ بیٹی کا بیٹا ہونا یا رشتہ داریاں باعث فضیلت ہوتی تو سب باعث سب فضیلت والے ہوتے، ٹھیک ہے، باقی اولادیں کیوں اس فضیلت کے مقام پہ نہیں ہیں، سب ہوتے اگر رشتہ داری سے ہی یعنی انسان اوپر نیچے جا رہا ہوتا تو، ٹھیک. تو بہرحال یہاں سے آگے بڑھ کے میں ایک دو جملوں کی طرف آپ کو ایک جملہ جو ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ بتائیں مجھے کہ آپ کیا اس کا معنی سمجھتے ہیں. السلام علی اسیر القربات، جو یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، اسیر القربات یعنی جو اسیر ہے، قیدی ہے، کس کا؟ قربات کا، یعنی کرب والی حالتوں نے جس کو اسیر کر لیا تھا. وقتیل العبرات. اچھا یہ ایک ایسی ترکیب ہے کہ جو فقط اور فقط جو ہے نا کلام امام میں ہے. یہ بہت ہی عجیب قسم کی ترکیب ہے. اس سے کوئی معنی آپ کے ذہن میں ہے؟ قتیل العبرات, یہ زیارتوں میں ہم پڑھتے ہیں نا, کئی زیارتوں میں ہیں یہ جملے قتیل العبرات. اس کے لیے میں نے تھوڑا لکھ بھی دیا تھا میننگ کو. قتیل العبرات کے کیا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ویسے ہیں, کیونکہ ہم زیارتیں تو ہم بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس ٹرم کا میننگ کیا ہے, کیا چیز ہے؟ یہ بڑی ہی عجیب اصطلاح ہے جو امام علیہ السلام نے استعمال کی ہے.
عبرات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟
عبارات کہتے ہیں, یعنی ویسے اشگری کو, لیکن اس کا جو لٹرل میننگ ہے نا وہ یہ ہے. دیکھیں ابر عبارا کہتے ہیں عبور سے نا, عبور کرنا, کراس کرنا, پھیل جانا. تو عبرت اس سے ہے. عبرت کا معنی کیا ہے کہ انسان ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے اس کو عبور کرے, اس کو کراس کرے اور اس کے بیونڈ دیکھنے کے قابل ہو. یہ عبرت ہے. یعنی ہم لوگ جو کہتے ہیں نا عبرت لینا, عبرت لینے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آپ اس کو عبور کر کے اس کے پیچھے جو ہے اس کو دیکھیں. یعنی کہتے ہیں نا کھنڈرات, بادشاہوں کے محلات کے کھنڈر سے عبرت حاصل کرو. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ تمہیں جو سامنے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے گو بیونڈ اٹ اور اس بات کو تصور کرو کہ دیکھو کن لوگوں نے یہ محلات بنائے تھے, کس عیش و عشرت سے اس میں رہتے تھے, کیا سوچتے تھے اور آج کدھر ہیں یہ سب کچھ. ٹھیک ہے, یعنی ظاہر کو عبور کر کے. تو اسی سے عبارا ہے, عبارا جس کی جمع ہے عبارات. تو عبارا کہتے ہیں اس آنسو کو یا ان آنسوؤں کو جو آپ کے پورے چہرے پر پھیل جائیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ آنسو, یعنی وہ یہ نہیں کہ آنکھ میں دو چار قطرے آ گئے. تو اسی لیے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ شدت گریا, اشک بہت زیادہ, آہو بکا. عبارات یعنی وہ آنسو جو پورے چہرے پر کو عبور کر لیں, کور کر لیں, یہاں آنکھ سے نکلے اور پورے چہرے کو کور کر کے نیچے گر رہے ہیں, وہ عبارات ہیں, وہ آنسو. لیکن اس کا قتیل سے کیا تعلق ہے؟ قتیل العبارات کہ میں ان اس شدت گریا. اچھا قتیل کو بھی میں اس کی آپ کو وہ سمجھا دوں کہ عربی زبان میں جیسے قتلا ورب ہے, یعنی قتل کرنا یا قتل کیا, قتلا قتل کیا. اب اس کو جب آپ مختلف اوزان پہ رکھتے ہیں تو اس کے معنی بدلتے ہیں. تو ایک وزن کیا ہے؟ فعیل. فعیل کے وزن پر جیسے شہدا سے شہید, شہدا سے شہید. تو فعیل کا جو وزن ہے یہ فاعل میں بھی آتا ہے, یعنی ڈور میں بھی آ سکتا ہے اور مفعول میں بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر ڈیفینیٹلی قتیل فاعل میں تو نہیں آئے گا, یعنی قتل کرنے والا تو نہیں ہوگا. مفعول یعنی جس کو قتل کیا گیا. تو میں وہ ہوں, یعنی وہ اس پر سلام ہو کہ جس کو قتل کیا گیا اس اشک اور آنسوؤں سے. اب یہ بہت عجیب وہ ہے, اسی وجہ سے اس جملے کی تفسیر میں بھی تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے, کیونکہ بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت ہی ڈیفیکلٹ سی ٹرم ہے. کہ یعنی قتیل عبارات کا معنی کیا ہوگا؟ ہم امام حسین علیہ السلام کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
بظاہر تو یہی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا, رولا کی تکلیف دے کے اور شدت غم کی حالت سے گزرا.
ہاں لیکن وہ آنسو کیا بتا رہے ہیں؟ تو ایک جو اس میں پاسبلٹی ہے وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہاں پر عبرت بھی پیش نظر ہو, یعنی کہ میرا قتل وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لائق عبرت ہے. لائق عبرت, اور عبرت کا معنی کیا ہوگا؟ عبرت کا معنی یہ ہوگا کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے, گو ان ٹو دا ڈیپتھ آف اٹ, گو بیونڈ اٹ. یعنی کہ جس طریقے سے بزرگان کہتے ہیں کہ کربلا کے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت کے اسرار بے تحاشا ہیں, اس کے اندر بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں. تو یعنی جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم خالی اس کے ظاہر پر رہ جاتے ہیں, ہم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے. ٹھیک ہے, عبرت نہیں حاصل کرتے. یعنی عبرت نہیں حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ظاہر میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو عبور نہیں کرتے, ان کی ان حقائق کو آپ پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو اس کے بیونڈ ہے. اچھا, اور عبرات کا جو ورڈ ہے کہ جو آنسوؤں کی طرف جا رہا ہے, یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے یا آپ کے جو قتل اور شہادت ہے, یہ فقط اور فقط عقلی نہیں ہے. یعنی نارملی اگر آپ عبرت, جیسے میں نے آپ کو عبرت کی مثال دی کہ آپ کسی کھنڈر کو دیکھیں, قبر کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں, یہ عبرت ازراہ تفکر ہے, یعنی تھنکنگ ریزننگ ہے نا, کہ کچھ لوگ یہاں تھے, ایک انسان زمین میں چل پھر رہا تھا, آج قبر کے مٹی کے نیچے, آپ سوچ رہے ہیں نا, تفکر کر رہے ہیں. لیکن قتیل العبرات کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ اپنے اندر ایک سوزش رکھتا ہے, جذبے کی گرمی رکھتا ہے, کہ جو انسان کو شدت گریہ پر آمادہ کرتا ہے, اور اگر تم اس کو پک کرو گے تو وہ جذبات کی سوزش تمہیں عبرت دلائے گی. یعنی یہ جو اس کی تفسیر ہے, میں نے خلاصہ بیان کیا, یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کی تھی, کہ اس میں جو ہے یہ بہت مشکل لفظ ہے. آپ اس کو دیکھیں گے, اس کا شاید صحیح یعنی مانا تو آپ کے میں وہ آنسوؤں کا مقتول ہوں. آنسوؤں کا مقتول مطلب کیا ہوا؟
ہاں پڑھتے ہیں کہ بہت رورا کے مارا.
نہیں نہیں, یہ بات درست نہیں ہے نا. ٹھیک, تو یعنی کہ قتیل العبرات کا معنی یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو کہ آپ اگر عبرت حاصل کرتے ہیں کہیں سے, تو وہ عبرت آپ راہ تفکر سے حاصل کرتے ہیں, تعلیم سے حاصل کرتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی خاص بات یہ ہے, اس قتل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر عبرت آنسوؤں کے ذریعے سے, اس سوزش, اس گرمائش, اس محبت کی بنا پر آپ اس عبرت تک پہنچ سکتے ہیں, ان مقامات کو طے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے جیسا میں آپ کو ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ زیارتوں کے اندر جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے؟ محبت کا, قربانی کا. یعنی ولایت کا جو پیغام ہے وہ حقیقتاً کیا ہے؟ جڑنے کا پیغام ہے, کنیکٹ ہونے کا پیغام. صحیح, یعنی ولایت جو, یہ بات تو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ولایت کسی ماننے کو نہیں کہتے ہیں, تو بہت کلیئر ہونا چاہیے ہمیں کہ ولایت کسی کو ماننا نہیں ہے. ولایت کا مطلب ہے کہ آپ اس سے نصرت, محبت, سرپرستی, رہنمائی, ان حوالوں سے جڑیں کسی سے, وہ آپ کا ولی ہوتا ہے. درست, تو اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, اللہم انی اشہدو, کہ میں آپ کو, میں اے اللہ, اس میں ایک دو باتیں بس میں اس کی طرف توجہ دلاؤں. اللہم, ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کس سے بات کر رہے تھے جب ہم نے شروع کیا تھا؟ السلام علی ولی اللہ, ہم امام حسین سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہمارا خطاب بدلا, اس کا رخ بدلا, اب ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ خدا سے بات کر رہے ہیں. اللہم انی اشہدو, اور کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ کہ آپ ایک بہت بڑا حقیقتاً دعویٰ کر رہے ہیں کہ بے شک میں شہادت دیتا ہوں, اے اللہ بے شک میں شہادت دیتا ہوں انہو ولیوں کا وابن ولیک, کہ وہ جن کا ابھی تک میں نے ذکر کیا یعنی امام حسین علیہ السلام, یہ تیرے ولی ہیں اور تیرے ولی کے فرزند ہیں. وصفیوں کا وابن صفیہ کا. اب یہاں پر بھی آپ اس بات کو دو طریقوں سے سوچ سکتے ہیں, ابن ولی, ولی ابن ولی یعنی ظاہر, یا ولی ابن ولی وہ پورا سلسلہ ولایت, ٹھیک ہے, وہ جو یعنی پورا جو سلسلہ جو حبل ہے, حبل جو حبل آپ کو خدا کی طرف لے جاتی ہے, وہ حبل کیا ہے, وہی سلسلہ ولایت ہے پورا, کہ جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں بہت ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے, شاید بہت پہلے ہم نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا, کہ خیبر کے دروازے کو جو آپ نے اکھاڑا تھا تو اپنے صحابی کو آپ نے خط لکھا تھا کہ میں نے کس قوت کے ساتھ اس قلعے کو سر کیا تھا, تو اس کے آخر میں آپ نے جو اپنی کوالیفیکیشن بیان کی ہے نا, کہ ہاؤ آئی بیکیم ایبل ٹو اکمپلش دیٹ, تو اس کا ریزن آپ نے کیا لکھا ہے, فانا من احمد, کہ پس میں احمد سے ہوں. اب اس میں جو اب عربی ہے, اب ایک تھوڑی سی پرابلم احادیث کے نقل میں یہ آتی ہے کہ کیونکہ بہت پرانی کتابیں ہیں نا جس میں سے آ رہی ہیں, جنہیں کہ جس کی وجہ سے جناب سیدہ کی شہادت میں 20 days کا ڈفرینس آ گیا تاریخ میں, وہ وہی عربی کی وجہ سے, عربی عبارت کی وجہ سے, سبعین اور ستین کا مسئلہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے اب یہاں پر جو جملہ ہے اس کو بھی ہم دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن دونوں خوبصورت ہیں. فانا من احمد کالضوء من الضوء, یعنی کہ اگر آپ لکھیں الف لام صاد نون واو, ایک یہ ترکیب, اور بالکل اسی چیز میں آپ اگر نون کی نقطہ اٹھا کے صاد پہ لگا دیں تو وہ ضوء ہو جائے گا, اور اگر نقطہ نون پر ہے تو صنف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کا صنف کا مطلب ہوتا ہے صاد نون واو کا مطلب شاخ, برانچ. یہ بھی خوبصورت ہے کہ میں احمد سے کیسے ہوں, جیسے ایک شاخ سے دوسری شاخ نکلتی ہے, یعنی all related to the same root, کہ وہ جو نئی شاخ ہے وہ کہیں الگ سے نہیں آتی, وہ سب ایک ہی سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں, وہ پورا ایک, یہ تو یعنی یہ نظام ہے ولایت کا, پورا ایک کنیکٹ ہے. اور اگر آپ ضو لیں وہ بھی خوبصورت ہے, جیسے نور کی ایک کرن سے دوسری کرن برآمد ہوتی ہے, دونوں بیوٹیفل ہیں. تو یہ سلسلہ ولایت ہے, صحیح, کفن و من الفن یا کضو من الضو. تو ابن کا جو مطلب ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو ابن کا مطلب خالی بایولوجیکل فادر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کس کا ابن, کس کی اولاد, یہ وہ وہی ضو اور وہ شاخ جو ایک شاخ سے شاخ نکل رہی ہے. الفائز بکرامتک, جس کو فائز کیا, کامیاب کیا تو نے اپنی کرامت کے ذریعے سے, اس پر ہم نے ابھی ہے نا اشرے میں بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ کرامت از دا کی, کرامت کی ہے اوپر جانے کی. اکرمتہو بالشہادتے, اور یہ وہی بات جو ابھی ہم آپ سے کر رہے تھے کہ زیارتوں میں جو پیغام ہے وہ کیا ہے, محبت کا ہے اور قربانی کا ہے. کرامت کا رستہ کیا بیان کیا, شہادت, ٹھیک ہے, یعنی کرامت کا رستہ علم بھی ہے, کرامت کا رستہ معرفت بھی ہے, کرامت کا رستہ تقویٰ بھی ہے, ٹھیک. لیکن یہاں پر کرامت کو کس چیز سے وہ منسوب کیا گیا, بالشہادت, یعنی تو نے ان کو جو کرامت عطا کی وہ کس طریقے سے, کس ذریعے سے عطا کی, شہادت کے ذریعے سے. تو یہ زیارتوں کا نا ایک یہ اسپیشل پیغام ہے, جس طریقے سے میں کہہ رہا تھا دعاؤں کا اسپیشل پیغام کیا ہے, محبت اور ادب الہی, خشیت الہی. تو زیارتوں کا جو اسپیشل پیغام ہے وہ یہ کہ یہ محبت کے ساتھ قربانی، یعنی اپنا سب کچھ سامنے رکھنا، پیش کرنا. وہ جو زیارت عاشور کے آخری جملے ہیں وہ کیا ہیں کہ بذلوا محجہم، کہ وہ جتنے لوگ بھی امام حسین کے ساتھ تھے انہوں نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا. تو بس یہ آخری سلائیڈ ہے، اس کو تھوڑا سا، اور یہاں بھی اس میں بھی یہ جملہ ہے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو نہیں اس میں جی جی تیسری لائن میں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، کہ جو کچھ بھی اپنے پاس تھا نا سب تیرے لیے فدا کر دیا. اور اس کے آگے بس کچھ جملے ہم دیکھ لیتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں. کس لیے فدا کر دیا؟ یعنی ولی خدا نے، حبیب خدا نے، خلیل خدا نے. یہ بات درست ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ یعنی کہ ہمیں زیارت سے جو امام کی معرفت مل رہی، کیا مل رہی ہے؟ ولی، ولی اللہ، حبیب اللہ، صفی اللہ، خلیل اللہ، کہ اس ہستی کو کہ جس کو میں ان صفات کے ساتھ پہچان رہا ہوں، انہوں نے اپنا سب کچھ فی کا. اب یہاں پر وہی ہے کہ یہ اسی لیے، یعنی اسی قسم کے جملوں کی انجوائمنٹ کے لیے انسان کو عربی سیکھنا چاہیے. فی سبیل اللہ نہیں، تجھ میں، نہ کہ تیرے رستے میں. زمین آسمان کا فرق ہے ان دو باتوں میں. بذل محجتہ فی کا، ٹھیک، تجھ میں سب کچھ فدا کر دیا، نثار کر دیا. کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ بیدار کریں تیرے بندوں کو جہالت سے. کیونکہ جہالت غفلت ہے. اب آپ یعنی یہ اگر آپ اس کو سمجھیں نا، یہ پورا کا پورا نظام ولایت ہے. جو نظام ولایت کو جو چیز ایکسپلین کرتی ہے، نظام ولایت کو جو چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ حجت خدا کس لیے کام کر رہے ہوتے، یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا وہ فی سبیل اللہ بھی نہیں ہوتا، وہ فی اللہ ہوتا ہے، باللہ ہوتا ہے، للہ ہوتا ہے، ٹھیک. اور اب یعنی کہ اب یہاں پر ایک بات تھوڑی سی ہم غور کریں کہ اگر ایک انسان ہے جو 100% خوشنودی خدا کے لیے ہے تو وہ بندوں کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اب یہ کوشچن آیا نا کہ بھئی اگر میں عاشق خدا ہوں، اگر میں عاشق رب ہوں تو میں لوگوں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ کیوں؟ یعنی جیسے اگر آپ اے سے محبت کرتے ہیں تو آپ بی سے لے کے زیڈ تک سب کو اگنور کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ بھی ہے، یعنی یہاں سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نکالنا خدا کو بے انتہا محبوب ہے. کیونکہ ولی خدا سوائے محبت خدا کے کسی اور طرف حرکت نہیں کرتا، اس کو مطلب نہیں کسی سے. حقیقتاً انسانوں سے کیا مطلب ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب دنیا سے گئے تھے، یہ لوگوں کو بولتے ہوئے گئے تھے، کیا کہا تھا آپ نے؟ رضان بقضائک و تسلیما لامرک. لوگوں سے مطلب نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اس لیے کہ محبوبیت خدا ہے. تو اگر ہم بھی وہ محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے، یہاں سے بات واضح ہو رہی کہ جو اپنا سب کچھ خدا میں فدا فدا اور فنا کر رہا ہے وہ لوگوں کے پیچھے کیوں پریشان ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا، یہ سب کا سب حب الہی کی بنیاد پر ہے کہ خدا اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں نہ جائیں، خدا اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ انسانیت جہالت کی حیرت و ضلالت میں غلطہ و پینچا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو رہی؟ تو لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اور ضلالت کی حیرت کو، لیکن اب جو اس میں، یعنی اب تک، ٹل ناؤ، یعنی ہم انسانیت میں آج جس جگہ پر موجود ہیں، جس انسٹنٹ پر موجود ہیں، تو اب تک جو لوگوں کا رسپانس ہے ان انبیاء اور اولیاء کی محنتوں کے جواب میں، کہ جو حقیقتاً محبت خدا کا مظہر ہے، یہ بات واضح ہو رہی؟ کہ اگر ایک نبی اور ایک امام آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو یہ حقیقتاً کیا ہے؟ یہ خدا کی محبت ہے انسانیت کے لیے جو خدا کے نمائندے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ بس وہ ہم سن کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ بہت، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ یہاں پر وہ سبق ہے کہ اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں، جیسے وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ زیارتیں جو ہیں ہمیں وہ کیریکٹر سے آشنا کرا رہی ہیں جو مسلمانوں کو لعنت اللہ بنا رہا ہے، زیارتیں ہمیں اس کردار سے آشنا کرا رہی ہیں، تو ہمیں خبردار ہونا ہے، کیونکہ اب یہ مسئلہ تو میرے گھر تک آ گیا نا، پہلے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ جی جتنی بات تھی وہ کافر مشرک کے لیے تھی، وہ کسی اور طرف جا رہی تھی، لیکن اب تو پوائنٹر میرے گھر کی طرف آ گیا نا، تو اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ان معاملات کو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ وقت توازر علیہ من غرت خود دنیا۔ اب ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، یہ بہت بہت اہم ورڈز ہیں۔ اپنے وزن کو اس کے پلڑے میں ڈال دیا جس کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا۔ پھر سے دہراؤں، یعنی وہ لوگ جو دنیا کے فریب خوردائیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر حکمراں زیادہ تر، جیسے مثال کے طور پر عمراء، جیسے مثال کے طور پر کہ وہ لوگ جو انسانیت کو مطلب انٹرٹینمنٹ اور فن اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے بیٹھے ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ من غرت خود دنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اب ہمارے سامنے کیا چوائس ہے؟ کہ میں اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالوں جو ولی اللہ اور حبیب اللہ ہے، یا اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ اپنا وزن رکھوں کہ جس کو دنیا نے دھوکہ دے دیا۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا وزن، اپنا وزر کس میں ڈال دیا؟ جس کو، یعنی یہاں پر جو خاص بات ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دنیا نے دھوکہ دیا، نہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بہت بہت زیادہ، اس کی میرے پاس اب موقع نہیں ہے، میں بس چاہتا ہوں 5-10 منٹ میں بات پوری کر لوں، کہ سورہ محمد کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے ہے اور دیگر صورتوں میں بھی، کہ لوگوں کے، مسلمانوں کے لعنتی ہونے کی بہت بڑی وجہ غلط ولایت ہے۔ غلط ولایت کی ایک ڈیفینیشن یہاں موجود ہے۔ غلط ولایت کا کیا مطلب ہے؟ تم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جو خدا کو پسند نہیں کرتا، تم نے اپنا وزن اس کی ترازو میں رکھ دیا جا کے کہ جو دنیا کا فریب خورتا ہے، جبکہ تمہارے سامنے حق کا پیغام موجود تھا، جبکہ ہم نے تمہارے سامنے حق کی ولایت کو رکھ دیا تھا، لیکن تم نے اس کو اگنور کیا اور اس طرف چلے گئے۔ تو سب سے پہلا کام لوگوں نے یہ کیا امام حسین کے مقابلے میں، کہ اپنا وزن اس کے پاس جا کے رکھ دیا، اپنا سرمایہ اس کے پاس جمع کرا دیا، یعنی وہ بینک منتخب کر لیا اپنے سرمایہ جمع کرانے کا، وہ بینک جس نے کھولا تھا وہ من غرت ہو دنیا والے لوگ تھے. وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْزَلِ الْأَدْنَى. یہ جملہ جو ہے یہ کافی سخت ہے. ارذل الادنا، ارذل کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ رذیل ہو، اور ادنا جو پست ہو، یعنی پست میں جو سب سے زیادہ ذلیل تھا اس سے خرید و فروخت کر لی اپنے نصیب کی، اپنے سرمائے کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سب اس دنیا میں کیا ہیں؟ مشتری ہیں نا، ہم سب دکاندار ہیں نا، یعنی خرید و فروخت کر رہے ہیں. خدا نے ہمیں جو بھی سرمایہ دیا، علم کا، عقل کا، سوچ کا، فکر کا، سمجھ کا، اس کے بدلے میں ہم چیزیں خرید رہے ہیں، یعنی وہ دے رہے ہیں اور کچھ خرید رہے ہیں، جو ہمارا حظ ہے، جو ہمارا نصیب ہے. تو کس کے ساتھ بیع کر لی، کس کے ساتھ تجارت کر لی، کیا لے لیا؟ جو ادنا میں بھی سب سے رذیل ہے. وَشَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ، اور جو بالکل جھاڑ جھنکاڑ ورتھ لیس سرمایہ ہے، جو ورتھ لیس یوز لیس کموڈیٹیز ہیں، ان کو خرید لیا اپنی آخرت کو دے کر. یعنی یہاں پر ساتویں امام کا ایک جملہ ہے جو اصول کافی کے اندر موجود ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے بدن کی جو قیمت ہے وہ بہشت ہے، تو اس سے کم کسی قیمت پر فروخت نہیں کرنا. تو بدن کی قیمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہیں جو اعمال آپ اپنے ظاہر سے انجام دیتے ہیں، بہشت آپ کو اس پہ ہی مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک، تو اس پہ میر باقر داماد نے جو اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ اگر بدن کی قیمت بہشت ہے تو پھر نفس اور روح کی قیمت کیا ہوگی؟ اس پر آپ سوچیں. تو یہ خرید و فروخت ہے، یعنی دنیا میں آپ اپنا بدن، بدن کی طاقت، اپنے فکر کی طاقت، اپنی عقل کی قوت، اپنا ایمان، جو بھی آپ کا بلیف ہے، آپ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ بیچنے کا ورڈ اچھا نہیں سمجھتے تو آپ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ انویسٹر ہیں، آپ خرید کیا رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بدلے میں. تو اپنی آخرت بیچ کے ورتھ لیس ایسٹ جمع کر لیے. وتغطرس وتردد فی ہواہ، اور اپنی آمد و رفت کہاں جاری رکھی، کدھر گھومتے رہے؟ ہوا میں، یعنی ان چیزوں میں جو بے پایا ہیں، جن میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی علم اور عقل سے تائید نہیں ہوتی، صرف ویمز، فینسیز، خیالات، جو کہ بہت سارے معاشروں میں سمپلی کسٹم، ٹریڈیشن، روایات کی شکل میں اور بیٹھ جاتی ہیں. اور وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ، اور ناراض کیا تجھے، یعنی یا اللہ اور تیرے نبی کو، اور کن کی اطاعت کی؟ تیرے بندوں میں سے جو اہل الشقاق والنفاق، جو شقاوت و بدبختی والے، سعادت مندی سے دور، اور منافقین، ان کی اطاعت کی. وَحَمَلَتَ الْأَوْزَارَ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارَ، اور اپنے اوپر وہ بوجھ لاد لیے کہ جس کی وجہ سے آگ کو اپنے اوپر واجب کر لیا. ٹھیک، یعنی کہ خدا کسی کو آگ کی طرف نہیں لے جاتا، خدا کسی کو آگ میں نہیں بھیجتا، بلکہ ایون اگر انسان ابتدائی لیول پر بھی اپنے لیے آگ جلاتا ہے نا، تو نظام خدا اس کو بھی خاموش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو اب آپ یہاں پر ایک چیز اور بھی ایک معرفت کو حاصل کریں، کہ جو جن لوگوں پر نار واجب ہوتی ہے وہ کتنی بدبختیوں سے گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے، اس چیز کو بھی دیکھیں آپ. یعنی خدا اتنی آسانی سے کسی کو نار میں نہیں بھیجتا، اس کی مسلسل ایفرٹ ہوتی ہے کہ کوئی بہانہ ادھر ادھر مغفرت. لیکن اگر یہ والا حال ہو کہ جو کچھ بھی خدا نے تمہیں سرمایہ عطا کیا سب فروخت کر دو اس جہالت اور گمراہی اور شقاوت کے بدلے میں اور وہ خرید لو, تو پھر آگ کے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اور بھی ہیں, میں یہاں پہ رکتا ہوں, لیکن مجھے امید ہے کہ ہم نے الحمدللہ کچھ اہم اور مفید نکات ڈسکس کیے. خدا ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت کرے انشاءاللہ تعالی کہ ان کلمات سے, اور انشاءاللہ پرسوں اربعین کا دن ہے تو ہم پڑھیں گے بھی, بلکہ میں تو چاہ رہا ہوں ابھی بھی ہم پڑھیں. زیارت اربعین کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, لمبی نہیں ہے, طولانی نہیں ہے, 8-10 منٹ میں مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی سوالات ہوں تو بسم اللہ.
جیسے اس میں آپ یہ جو ذکر ہے کہ امام نے اپنے آپ کو قربان کیا کہ ضلالت اور جہالت سے نکالے, جبکہ قرآن کے اندر جو رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم ان کو اپنے ان کے لیے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے, یہ ان کو مثلا تمہارا کام ہے بس بول دو پہنچا دو باقی کام ہمارا ہے, تو امام اپنے آپ کو اس حد تک لے جا رہا ہے جبکہ نبی اس حد تک نہیں لے جا
رہا. نہیں انہوں نے بھی کیا ایسا نہیں,
لیکن خدا نے خود کہا نا.
وہ دوسرا پوائنٹ ہے.